31 جولائی 1891 کا بمقام لدھیانہ مباحثہ، اور حضرت مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کا واقعات کے برخلاف اشتہار۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا اشتہار مورخہ 1 اگست 1891 میری نظر سے گزرا، جس کے دیکھنے سے مجھے سخت تعجب ہوا کہ مولوی صاحب نے کیسی بے باکی سے اپنے اس اشتہار کو سراسر افتراحات اور اکاذیب سے بھر دیا ہے۔ وہ نہایت چالاکی سے شرائط چھکنی کا الزام میرے ذمہ لگاتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی شرائط مقررہ پر قائم نہیں رہ سکے، چنانچہ وہ اکثر برخلاف شرط قرار یافتہ کے اول مضمون مباحثہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر پھر دوسرے سے لکھوا کر اور جا بجا کم و بیش کر کے تحریر ثانی کو دیتے رہے ہیں، اور اگر ان کی اول تحریر اور ثانی کا مقابلہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوگا کہ تحریر ثانی میں بہت کچھ تصرف ہے جو طریق دیانت اور امانت سے بالکل بعید تھا۔ یہ ان کی پہلی عہد شکنی ہے جو اخیر تک ان سے ظہور میں آتی گئی۔ پھر دوسری عہد شکنی یہ کہ انہوں نے پہلے ہی سے یہ عادت ٹھہرا لی کہ سنانے کے وقت تحریر سے تجاوز کر کے بہت کچھ واضح کے طور پر صرف زبانی کہتے رہے، جس کا کوئی نام و نشان تحریر میں نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنی وہ تحریر جو 76 صفحہ کی تھی سنائی تو بکلی شرطوں کو توڑ کر زبانی باز شروع کر دیا، اور ان زبانی کلمات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں حدیثوں کے تعارض کو ایک دم میں رفع کر سکتا ہوں، ابھی رفع کر سکتا ہوں، اور ساتھ اس کے بہت سی تیزی اور خلاف تہذیب اور چالاکی کی باتیں تھیں جن میں بار بار یہ جتلانا انہیں منظور تھا کہ یہ شخص نافہم ہے، نادان ہے، جاہل ہے، لیکن اس عاجز نے ان کی تمام دل آزار باتوں پر صبر کیا اور ان کی عہد شکنی پر بھی تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا، تا گریز اور التواء بحث کے لیے ان کو کوئی ہیلا ہاتھ نہ آ جائے۔ وہ قسم کھا کر بیان کریں میں قبول کر لوں گا کہ کیا ان کی اس عہد شکنی سے پہلے کوئی ایک ذرہ خلاف عہد بات مجھ سے بھی ظہور میں آئی، اور اگرچہ مجھے خوب معلوم تھا کہ ایک غیر ضروری بحث طول پکڑتی جاتی ہے، اور باوجود ہے کہ امور مستفسرہ کا جواب شافی کافی دیا گیا ہے، پھر بھی مولوی صاحب صرف اصل بحث کو ٹالنے کی غرض سے تمہیدی امور کی بے سود دم کھینچتے چلے جاتے ہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہی رہا کہ اگر میں نے کچھ بھی بات کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی صاحب ایک بہانہ تراش کر اپنے گھر کی طرف سے دھاریں گے۔ حاضرین مجلس جو میرے اور مولوی صاحب کے مباحثات کو دیکھتے رہے ہیں محض للہ شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے ان کی سخت زبانیوں پر بھی جو میرے بالمواجہ ان سے ظہور میں آتی رہیں بہت صبر کیا، اور ہر ایک وقت جو انہوں نے میرا نام جاہل یا نادان رکھا تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ سچ تو ہے، بجز خداوند علیم مطلق کے کون ہے جو دانا کہلا سکتا ہے، اور اگر انہوں نے مجھے مفتری کہا تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ پہلے بھی خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو یہی کہا گیا ہے، اور اگر انہوں نے مجھے کاذب کاذب کر کے پکارا تو میں نے اپنے دل پر قرآن کریم کی آیتیں عرض کیں کہ دیکھ پہلے راست باز بھی کاذب کاذب کر کے پکارے گئے ہیں۔ غرض اسی طرح میں نے صبر سے 11 روز گزارے اور شہر میں ان کی بد زبانی کا شور پڑ گیا، اور جس روز انہوں نے 76 صفحہ کا جواب سنایا اور بہت کچھ بد زبانی اور چالاکی کی باتیں خارج از تحریر بیان کیں تو اس وقت میں نے ایک مجمع کثیر کے روبرو جس میں ان کے خاص دوست مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ بھی تھے انہیں کہہ دیا کہ آج پھر آپ نے عہد شکنی کی اور خارج از تحریر زبانی باز کرنا شروع کر دیا، اب مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی اپنے مضمون سنانے کے وقت کچھ زبانی باز بھی کروں، لیکن باوجود ہے کہ مجھے یہ حق حاصل ہو گیا تھا پھر بھی میں نے جواب سنانے کے وقت اس حق سے بجز 1-2 کلمہ کے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ 31 جولائی 1891 کو جب میں جواب سنانے کے لیے گیا تو جاتے ہی مولوی محمد حسین صاحب کے طور بدلے ہوئے نظر آئے، ان کی ہر ایک بات میں کجی معلوم ہوتی تھی اور بد اخلاقی کا کچھ انتہا نہ تھا۔ جب میں مضمون حاضرین کے روبرو پڑھنے لگا تو انہوں نے دخل بے جا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خانخواہ فضولی کے طور پر بول اٹھے کہ تم نے کسی کتاب کا نام غلط پڑھا ہے، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس عاجز نے کوئی نام غلط نہیں پڑھا تھا۔ مولوی صاحب کو صرف اپنی شیخی اور علمیت ظاہر کرنا منظور تھا، جس کے جوش میں آ کر انہوں نے ترک گفتگو زبانی کا عہد کئی بار توڑا، اور جیسے پل ٹوٹنے سے پانی زور سے بہہ نکلتا ہے ایسا ہی ان کا صبر ٹوٹ کر نفسانی جذبات کا سیلاب جاری ہوا۔ ہر چند کہا گیا کہ حضرت مولوی صاحب آپ سے یہ شرط ہے کہ آپ میری تقریر کے وقت خاموش رہیں جیسا میں خاموش رہا، لیکن انہوں نے صبر نہ کیا کیونکہ سچائی کے روب سے ان پر حق پوشی کے لیے قلق طاری ہو رہا تھا۔ آخر دیکھتے دیکھتے ان کی حالت خوفناک ہو گئی، مگر شکر للہ کے اس عرصہ میں تمام مضمون سنایا گیا اور آخری مضمون یہ تھا کہ اب یہ تمہیدی بحث ختم کی گئی کیونکہ امور مستفسرہ کا ببست تمام جواب ہو چکا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مولوی صاحب کے دل میں اور بھی خیالات باقی ہیں تو بذریعہ اپنے رسالہ کے شائع کریں۔ اس تمہیدی بحث کے ختم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ فریقین کے بیانات نہایت طول تک بلکہ 10 جلد تک پہنچ چکے تھے اور برابر 12 دن اس ادنا اور تمہیدی مباحثہ میں خرچ ہوئے تھے، اور اس تمام بحث میں مولوی صاحب کا صرف ایک ہی سوال بار بار تھا کہ کتاب اللہ اور حدیث کو مانتے ہو یا نہیں، جس کا کئی دفعہ مولوی صاحب کو کھول کھول کر جواب دیا گیا کہ کتاب اللہ کو بلا شرط اور حدیث کو بشرط مانتا ہوں، اور مقرر استفسار پر اصل منشاہ ظاہر کر دیا گیا کہ حدیث کا وہ حصہ جو اخبار اور مواعید اور قصص اور واقعات گزشتہ سے متعلق ہے اس شرط سے قبول کیا جائے گا کہ قرآن کریم کے اخبار وغیرہ سے معارض نہ ہو، لیکن پھر بھی مولوی صاحب بار بار اپنے پرچے میں یہی لکھتے رہے کہ ابھی میرا جواب نہیں آیا، ابھی جواب نہیں آیا، حالانکہ ان کا حق صرف اتنا تھا کہ میرا مذہب دریافت کریں، اور جب میں اپنا مذہب بیان کر چکا تو پھر ان کو ہرگز استحقاق نہ تھا کہ ناحق وہی بات بار بار پوچھیں جس کا میں پہلے جواب دے چکا۔ اور اس طرف لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، اور بعض لوگ جو دور سے اصل بحث سننے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ 12 دن تک اصل بحث کا نام و نشان ظاہر نہیں ہوا تو وہ نہایت دل شکستہ ہو گئے تھے کہ ہم نے یوں ہی دن ضائع کیے۔ لہذا برطبق حدیث من حسن اسلام المر ترکہ ما لا یعنی ہے، سخت ناچار ہو کر اس فضول بحث کو بند کرنا پڑا، اگرچہ مولوی صاحب کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اصل بحث کی طرف آئیں اور اس فضول بحث کو ختم کریں، بلکہ ڈراتے تھے کہ ابھی تو میرے اصول موضوع اور بھی ہیں جن کو میں بعد اس کے معرض بحث میں ڈالوں گا، اور لوگ جلتے تھے کہ خدا آپ کے اصول موضوع کا ستیہ ناس کرے، آپ کیوں اصل بحث کی طرف نہیں آتے۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کی یہ شکایت کس قدر ہیچ ہے کہ مجھے جواب لکھنے کے لیے اپنا مضمون نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں یہ عاجز حسب رائے عام یہ بحث تمہیدی ختم کر چکا تھا تو پھر مولوی صاحب کو تحریری جواب کا کیوں موقع دیا جاتا، اور اگر وہ جواب تحریر کرتے تو پھر میری طرف سے بھی جواب الجواب چاہیے تھا، اس صورت میں یہ تسلسل کب اور کیوں کر ختم ہو سکتا تھا۔ میں نے بے وقت اس تمہیدی بحث کو ختم نہیں کیا بلکہ 12 دن ضائع کر کے اور مضمون بحث کو 10 جلد تک پہنچا کر اور اکثر لوگوں کا واویلا اور شکایت سن کر بدرجہ ناچاری مباحثہ کو ختم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اب اصل بحث شروع کریں، میں حاضر ہوں۔ لیکن وہ اصل بحث سے تو ایسا ڈرتے تھے جیسا کہ ایک بچہ شیر سے، اور چونکہ پہلا سوال مولوی محمد حسین صاحب کی طرف سے تھا اس لیے میرا یہ حق بھی تھا کہ میرے جواب پر ہی بحث ختم ہوتی تا 6 پرچے ان کے اور 6 پرچے میرے بھی ہو جاتے۔ چونکہ مولوی صاحب کی نیت نیک نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس بحث کا خاتمہ سن کر جس قدر جوش دکھلایا اور جس قدر خشونت پہ وحشیانہ ظاہر کی اور جس قدر خلاف تہذیب کلمات اس جوش کی حالت میں ان کے منہ سے نکلے، وہ ان سب پر ظاہر ہیں جو اس وقت حاضر تھے۔ انہوں نے ایک یہ بھی چالاکی اختیار کی کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے نام بطور گواہوں کے اپنے اشتہار پر لکھ دیے تا لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ فی الحقیقت سچے ہیں، تبھی تو اتنے گواہ ان کے بیان کے مصدق ہیں۔ لیکن یہ کس قدر بددیانتی ہے کہ اپنی ہی جماعت کو جو اپنے حامی اور انصار اور ایک ہی مدعا میں شریک ہوں بطور گواہوں کے پیش کیا جائے۔ آخر اس جلسہ میں 40 آدمی بھی تو موجود تھے جن کو فریقین سے کچھ بھی تعلق نہ تھا، جیسے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب، آنریری مجسٹریٹ و رئیس اعظم لدھیانہ جو اس شہر کے ایک نامی معزز اور منتخب رئیس اور صادق اور راست باز آدمی ہیں، اور ایسے ہی منشی میرم بخش صاحب اکاؤنٹنٹ جو ایک معزز عہدہ دار اور متانت شعار اور اپنے عہدہ اور تنخواہ کی روح سے ایکسٹرا اسسٹنٹوں کے ہم رتبہ ہیں، ایسا ہی حاجی شہزادہ عبد المجید خان صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحب، خواجہ محمد مختار شاہ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ، خواجہ عبد القادر شاہ صاحب، ماسٹر چراغ الدین صاحب، منشی محمد قاسم صاحب، ماسٹر قادر بخش صاحب، میاں شیر محمد خان صاحب جھجر والا، اور کئی اور معزز بھی موجود تھے۔ ان تمام معزز رئیسوں اور عہدیداروں اور بزرگوں کو کیوں گواہی سے باہر رکھا گیا اور کیوں ان کی شہادتیں درج نہ ہوئیں؟ حالانکہ فقط جناب خواجہ حسن شاہ صاحب رئیس اعظم کی گواہی 1000 عوام الناس کی گواہی کے برابر تھی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ان بزرگوں کے بیان سے اصل حقیقت کھلتی تھی۔ افسوس کہ مولوی محمد حسین صاحب نے علاوہ ان اکاذیب کے جو بحث کے متعلق بیان کیے، ایک بازاری جھوٹ جو بحث سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا، ناحق اپنے اشتہار میں لکھ دیا۔ چنانچہ وہ اس عاجز کی نسبت اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گاڑی میں کہ جو چپکی دروازہ پر کھڑی تھی ایسے جلدی ہوا ہو کر بھاگے کہ آپ کے ہمراہی چلتی گاڑی پر دوڑ کر سوار ہوئے۔ اس طرح کا میں کیا جواب دوں بجز اس کے کہ علی الکاذبین کہوں یا آپ ہی کا قول مدرجہ اشتہار آپ کی خدمت میں واپس دوں کہ جھوٹے پر اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 صحیح۔ حضرت وہ گاڑی منشی میرا بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کی تھی جو دروازے پر کھڑی تھی اور وہ خود جلسہ بحث میں تشریف رکھتے تھے اور وہی اس پر سوار ہو کر آئے تھے۔ تمام بازاری اس بات کے گواہ ہیں۔ منشی صاحب موصوف سے دریافت کیجئے کہ برخاست جلسہ بحث کے وقت اس پر کون سوار ہوا تھا اور کیا میں اپنے مکان تک آہستہ چال سے پیادہ آیا تھا یا اس گاڑی پر ایک قدم بھی رکھا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت شاید قریب 30 آدمی کے ہوں گے جو سب پیادہ آئے تھے۔ جب ہم اپنے مکان کے قریب پہنچ گئے تو منشی میرا بخش صاحب گاڑی پر سوار آ پہنچے اور عذر کیا کہ میں سوار آیا اور آپ پیادہ آئے۔ اس قدر افتراق کیا اندھیر کی بات ہے، کیا جھوٹ مولویوں کے ہی حصے میں آ گیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ کی عہد شکنی نہایت قابل افسوس ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ سے یہ شرط ہو چکی تھی کہ زبانی گفتگو ایک کلمہ تک نہ ہو، جو کچھ ہو بذریعہ تحریر ہو، جیسا کہ آپ نے اپنے اشتہار میں بھی لکھ دیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے عمدن اس شرط کو توڑ دیا۔ اور جب آپ توڑ چکے اور عہد شکنی کے طور پر مضمون سنانے کے محل میں زبانی واز بھی کر چکے، تب میں نے آپ کو کہا کہ اب زبانی واز کرنا میرا بھی حق ہوگا۔ بس اگر میں نے مضمون سنانے کے وقت میں چند کلمے زبانی بھی کہے تو کیا یہ عہد شکنی تھی یا آپ کی عہد شکنی کا عرض معاوضہ تھا جس کی نسبت میں وعدہ کر چکا تھا؟ حضرت مولوی محمد حسن صاحب جو رئیس اور آپ کے دوست ہیں، جن کے مکان پر آپ نے یہ عہد شکنی کی تھی، اگر قسم کھا کر میرے روبرو میرے اس بیان کا انکار کریں تو پھر میں اس الزام سے دستبردار ہو جاؤں گا، ورنہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ بلا شبہ جریمہ عہد شکنی کے کئی دفعہ مرتکب ہوئے اور نخوت سے بھرا ہوا جوش آپ کو اس جرم کا مرتکب بناتا رہا۔ آخری روز میں بھی آپ سے یہی حرکت صادر ہوئی اور وحشیانہ غیظ و غضب اس کے علاوہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ سے بحکم آیا کریمہ عارض بکلی اعراض لازم آیا اور آپ کو نقل جواب نہ دی گئی۔ حضرت، آپ کے لفظ لفظ میں نخوت اور تکبر بھرا ہوا ہے اور فکرہ فکرہ سے انا خیر منہو کی بدبو آ رہی ہے۔ بھلا ایک کتاب کے نام کی غلطی کا الزام دینا کیا یہی تہذیب تھی؟ اور وہ بھی سفلہ طبع ملاؤں کی طرح سراسر دروغ۔ اگر میں چاہتا تو آپ کی صرف نحب بھی اسی وقت لوگوں کو دکھلا دیتا، لیکن یہ کمینگی کی خصلت مجھ سے صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں دیکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اس تعصب اور پست خیالی سے تائب نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ، جیسا کہ قدیم سے اس کی سنت ہے، آپ کے علم کی بھی پردہ دری کرے گا اور آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھلا دے گا۔ جس وقت آپ اس عاجز کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے علم اور نادان اور جاہل اور مفتری ہے، تو آپ کا ایسی چالاکیوں سے صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ تا لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ میں بڑا عالم اور دانا اور صاحب علم اور معرفت اور نیز صادق آدمی ہوں، لیکن اپنے منہ سے کوئی مرتبہ انسان کو نہیں مل سکتا جب تک آسمانی نور اس کے ساتھ نہ ہو، اور جس علم کے ساتھ آسمانی نور نہیں وہ علم نہیں، وہ جہل ہے، وہ روشنی نہیں وہ ظلمت ہے، وہ مغز نہیں وہ استخوان ہے۔ ہمارا دین آسمان سے آیا ہے اور وہی اس کو سمجھتا ہے جو وہ بھی آسمان سے آیا ہو۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون؟ میں قبول نہیں کروں گا اور ہرگز نہیں مانوں گا کہ آسمانی علوم اور ان کے اندرونی بھید اور ان کے تہ در تہ چھپے ہوئے اسرار زمینی لوگوں کو خود بخود آ سکتے ہیں۔ زمینی لوگ دابت الارض ہیں، مسیح السما نہیں ہیں۔ مسیح السما آسمان سے اترتا ہے اور اس کا خیال آسمان کو مسح کر کے آتا ہے اور روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ آسمانی روشنی ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن دابت الارض کے ساتھ زمین کی غرازتیں ہوتی ہیں اور نیز وہ انسان کی پوری شکل نہیں رکھتا، بلکہ اس کے بعض اجزاء مسخ شدہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ دین کے حقیقی علم سے بے خبر ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کے ہر یک تکبر کو توڑ دے گا اور آپ کا چہرہ آپ کو دکھلا دے گا۔ افسوس کہ آپ کی کچی باتیں آپ کو شرمندہ نہیں کرتی اور باوجود سخت لاجواب ہو جانے کے پھر بھی علم حدیث کا دعویٰ چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ الدجال سے مراد خاص مسیح الدجال نہیں، بلکہ دوسرے دجالوں کی نسبت بھی سحا میں الدجال بولا گیا ہے، لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ یہ سراسر آپ کی غلطی ہے، آپ کو حدیث رسول اللہ کا حقیقی علم نصیب نہیں۔ اگر آپ بجز دجال ماحود کے کسی اور کی نسبت یہ سیاح ستہ میں اطلاق پانا ثابت کریں تو آپ کو 5 روپے بطور تاوان ملیں گے۔ تو آپ ایسے چپ ہوئے کہ کوئی جواب آپ سے بننا پڑا۔ یہ غرور اور تکبر کی سزا ہے، کیا بے علمی اسی کا نام ہے یا کسی اور چیز کا کہ آپ نے الدجال کے متعلق حدیث رسول اللہ کے الٹے معنی کیے اور محض افتراء کے طور پر کچھ کا کچھ گھڑ کے سنا دیا۔ یہی حدیث دانی ہے؟ پھر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں صحیحین کی حدیثوں کا تعارض دور کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ قبول کریں تو چند منصف مقرر کر کے چند متعارض حدیثیں آپ کے سامنے بغیر تطبیق و توفیق پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ اپنی علمی لیاقت سے تعارض دور کر کے دکھلا دیں گے تو 25 روپے آپ کو انعام ملیں گے اور آپ کی علمیت مسلم ٹھہر جائے گی، اور اگر آپ چپ رہیں تو آپ کی بے علمی ثابت ہوگی۔ لیکن آپ چپ رہے تو میں مقرر کہتا ہوں کہ ہر چند جیم مرکب کی وجہ سے آپ کو دعوی علم دین بہت ہے، مگر آپ خوب یاد رکھیں کہ جب تک ان تمام آزمائشوں میں آپ صادق نہ نکلیں تب تک یہ دعویٰ بے اصل و بے دلیل ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آزمائشوں میں ہرگز آپ عزت کے ساتھ اپنا انجام نہیں دیکھیں گے۔ یہ سزا اس کبر کی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر یک متکبر کو دیتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور آپ کا وہ جوش جس کی وجہ سے شرطی طور پر آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی ہر یک دانہ کی نظر میں قابل ہنسی ہے، کیونکہ آپ کو تلویح کی عبارت کا ایک حصہ سنا دیا گیا تھا جس کے حوالے سے وہ حدیث بیان کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ صاحب تلویح نے بطور شاہد اپنے تئیں قرار دے کر بیان کیا ہے کہ وہ حدیث یعنی ارض الحدیث علی القرآن کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اب اس کے مقابل پر یہ عذر پیش کرنا کہ نسخہ جات موجودہ بخاری جو ہند میں چھپ چکے ہیں ان میں یہ حدیث موجود نہیں، سراسر ناسمجھی کا خیال ہے، کیونکہ علم محدود کے عدم سے بکلی عدم شے لازم نہیں آتا۔ جس حالت میں ایک سرگروہ مسلمانوں کا اپنی شہادت رویت سے اس حدیث کا بخاری میں ہونا بیان کرتا ہے اور آپ کو یہ دعویٰ نہیں اور نہ کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے نسخہ جات بخاری کے قلمی اور غیر قلمی آپ دیکھ چکے ہیں، پھر کس قدر فضولی ہے کہ صرف چند نسخوں پر بھروسہ کر کے بے گناہ عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اگر ثانی الحال کوئی قلمی نسخہ نکل آوے جس میں یہ حدیث موجود ہو تو پھر آپ کا کیا حال ہو؟ مومن کی شہادت عند الشرع قابل پذیرائی ہوتی ہے، اور فقط ایک کی شہادت رویت ماہ رمضان سے تمام دنیا کے مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں علامہ تفتازانی صاحب تلویح کی شہادت بالکل ضائع اور نکمی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کے مطبوعہ نسخوں میں بھی بعض الفاظ کا اختلاف موجود ہے، پھر سارے جہان کے قلمی نسخوں کا کون ٹیکہ لے سکتا ہے؟ پس آپ کی بے دلیل نفی بے سود ہے۔ حضرت مثبت کے بیان کو قواعد تحقیق کی روح سے ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادت علم ہے۔ اب اس شہادت کے مقابل پر جو عند الشرع قابل قبول ہے، جب تک آپ سارے زمانہ کے قلمی نسخے نہ دکھاویں اور صاحب تلویح کا کذب ثابت نہ کر لیں، تب تک احتمالی طور پر طلاق واقع ہو گئی ہے، علماء کو پوچھ کر دیکھ لیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر صاحب تلویح اپنی رویت میں کاذب ہوتا تو اسی زمانہ میں علماء کی زبان سے اس کی تشنیح کی جاتی اور اس سے جواب پوچھا جاتا، اور جبکہ کوئی جواب پوچھا نہیں گیا تو یہ دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت اس کی رویت صحیح تھی۔ اور ان سب کا سکوت بطور شواہد مل کر اس امر کو اور بھی قوت دیتا ہے کہ در حقیقت وہ حدیث صاحب تلویح نے بخاری میں دیکھی تھی، اور جس حالت میں صاحب بخاری 300,000 حدیثیں یاد رکھتے تھے، اس صورت میں کیا قرین قیاس نہیں کہ بعض حدیثوں کے لکھنے میں نسخوں میں کمی بیشی ہو؟ اور اس لاکھ کے مقابل پر میرا اشتہار لکھنا محض فضول تھا۔ اس سے اگر کچھ ثابت ہو تو فقط یہ ثابت ہوگا کہ بے وجہ نکتہ چینی آپ کی عادت ہے۔ حضرت، آپ جانتے ہیں کہ یوں تو ہر ایک شخص کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو نافرمان یا سرکش یا بدزبان یا بکلی ناہموار اور ناموافق پا کر اس کو طلاق دے دے ہوئے، اس طرح تو پیغمبر بھی دیتے رہے ہیں، لیکن ایک شخص بحث اور جھگڑا تو لوگوں سے کرے اور ناحق اپنی بے خبر اور بے گناہ بیویوں کو غصہ میں آ کر طلاق دے دے، یہ امر وحشیانہ اور سراسر خلاف تہذیب ہے۔ کیا مناسب ہے کہ گناہ کسی کا ہو اور مارا جائے کوئی؟ کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی نمونہ پایا جاتا ہے؟ آپ کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیر نہیں کی۔ اگر آپ کو ایک بات میں نادان کہا جائے تو آپ کو کیسا غصہ آتا ہے، مگر آپ نے تو امام صاحب کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب محروم مطلق کے ظاہر کیا، کیا یہ تحقیر نہیں؟ ہمارے اور آپ کے حنفی علماء منصف رہے، پھر آپ اپنے اشتہار میں میرے اس قول کو اکاذیب میں داخل قرار دیتے ہیں کہ ابن صیاد کے دجال ہونے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے۔ کیا خود ابن سیاد کے بیان سے جو بات مشرف با اسلام ہونے کے اس نے کیا تھا جو صحیح مسلم میں موجود ہے ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس کو دجال ماحود کہتے تھے؟ کیا اس حدیث میں کوئی صحابی باہر بھی رکھا ہے جو اس کو دجال ماحود نہیں سمجھتا تھا؟ یا کیا اس خبر کے مشہور ہونے کے بعد کسی صحابی کا انکار مروی ہے؟ اس کا ذرا نام تو لو۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ اصول فقہ کی روح سے اجماع کی قسموں میں سے ایک سکوتی اجماع بھی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابن سیاد کے دجال ماحود ہونے پر حضرت عمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھائی جس پر نہ خود آن جناب نے انکار کیا اور نہ صحابہ حاضرین میں سے کوئی منکر ہوا؟ کیا یہ حدیث مسلم میں نہیں ہے؟ اور آپ کا یہ عذر کہ دجال دجال ماحود کا خاص نام نہیں ہے آپ کی غباوت اور کم علمی پر اول درجہ کی شہادت ہے۔ حضرت مولوی صاحب، اگر آپ صحیح بخاری یا مسلم یا کسی اور صحیح سے یہ مجھے ثابت کر کے دکھلائیں کہ الدجال کا لفظ بجز دجال ماحود کے کسی اور پر بھی صحابہ کے منہ سے اطلاق پایا ہے تو میں بجائے 5 روپے کے 50 روپے آپ کی نظر کروں گا۔ آپ کیوں اپنی پردہ دری کراتے ہیں؟ چپ کے رہیں، حقیقت معلوم شکر۔